Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin.
Euzu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس بدعا ہیں پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا پروردگار اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے پرشہ آخرت قرار دے فرش ازا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاوں کی استجابت کے لیے حاجات کی برابری کے لیے اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعاوں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاوں کی استجابت حاجات کی برابری امام زمان کے ظہور کی تعجیل اس مجلس کی قبولیت کی دعا جبہ مقاومت کی فتح و نصرت بالاخص فلسطین کے محاذ پہ برسر پیکار تمام مجاہدین کی فتح و نصرت، ان کی کامیابی کے لیے، اور اسرائیل کے نجس وجود سے مغربی ایشیا کے دامن کے پاک ہونے کے لیے، اور آج کے اس مجلس کے جو خصوصی طور پہ غزہ کے مظلومین کے لیے اظہار یکجہتی کا یہ جو اہتمام ہمارے بچوں نے، آپ سب نے کیا ہے، خود اس کی بھی بارگاہ احدیت میں قبولیت کے لیے، ان سب دعاؤں کے قبولیت اور اپنے حاجات کی برابری کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی زبان سے آپ کے قیام کے مقصد کے عنوان سے مدینہ سے لے کر کربلا امام کی شہادت تک کے دورانیے تک جو خطبات، فرمودات اور مکتوبات ہیں، ان میں سے ایک انتخاب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج کی گفتگو میں امام علیہ السلام کا ایک اہم موقف کہ جس کی اگر ہم جب اسے سماعت فرمائیں گے آپ بھی، تو خود بخود ایک اندازہ ہو جائے گا کہ امام کے اس قول کا آج عملی مصداق اہل فلسطین ہیں، اہل غزہ ہیں، جنہوں نے سید الشہداء کے اس فرمان کی آج عملی مثال بن کر تمام عالم اسلام کو راہ حسین ابن علی واضح کر کے دکھایا ہے. یہ جو آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک مقام جہاں پہ امام علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا ہے، اسی مقام پہ حر امام علیہ السلام کے سامنے آیا ہے، شراف کا مقام کہا جاتا ہے. شراف یا شراف، اس مقام پر امام علیہ السلام موجود تھے. آدھی رات کے بعد کے دورانیے میں فجر سے پہلے آپ نے اپنے قافلے میں موجود تمام جوانوں کو تاکید کی کہ عام دنوں میں جتنا پانی لے کے آتے ہیں، اس دن جتنے بھی مشکیں، جتنے بھی پانی کے برتن قافلے میں موجود تھے، ان سب کو پانی سے پر کرنے کی تاکید فرمائی. ظاہر ہے کہ پانی لینے کے لیے دریائے فرات تک جاتے تھے، تو اور چونکہ سفر کرنے کے لیے اس دور میں قافلے اس قدر پانی اپنے ساتھ رکھتے تھے، بالخصوص ایسے علاقوں میں کہ جہاں پہ پانی تک رسائی آسان ہو، مثلا اگر کچھ کلومیٹر پہ دریا ہو تو پھر پانی کا زیادہ ذخیرہ نہیں اٹھایا جاتا تاکہ جانوروں پہ زیادہ بوجھ نہ ہو، سفر کے تکان زیادہ نہ ہو. لیکن آج امام نے کہا کہ جس قدر ہمارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کی چیزیں موجود ہیں، سب کو پانی سے پر کیا جائے. یوں ایک بڑی تعداد میں پانی اکٹھا کیا گیا، دریائے فرات سے لایا گیا، اور ظہر کے قریب، اسی دن نماز ظہر کے قریب حر کا لشکر اس مقام پہ وارد ہوا. 1000 افراد پر مشتمل لشکر ہے، اور گرمی کی شدت اور ظاہر ہے کہ تیزی سے آئے تھے، تو بیچ میں پانی وغیرہ کے لیے رکے نہیں، خود بھی اور ان کے جانور بھی. پانی کی شدت، پیاس کی شدت سے قریب المرگ تھے. جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو سید الشہداء نے اپنے جوانوں سے، اپنے قافلے کے تمام افراد کو کہا کہ ان کو سیراب کریں، پہلے ان کو پانی پلائیں، حتی جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا. اور صرف پلایا نہیں گیا جانوروں کو، जानवरों पर पानी का छिड़काव भी किया गया ताकि वो जो गर्मी की वजह से शिद्दत में थे तो उससे निकल आए, कुछ ना कुछ ठंडक महसूस करें। एक होल के लश्कर का एक सिपाही, उससे रवायत जो नकल है, वो अली बिन तान महारबी के नाम से ये कहता है कि मैं सबसे आखिर में पहुंचा हूं। हमारा जो 1000 का लश्कर था वो पहले पहुंच चुके थे और मैं ज्यादा थकावट और ज्यादा तशनगी की वजह से पीछे रह गया था और आखिर में पहुंचा हूं। कहते जब मैं पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी बाकी हमारे लश्कर को पानी पिला रहे थे तो मैं प्यास से निढाल था तो सब दूसरों को पिला रहे थे तो मेरी तरफ अभी कोई नहीं आया था। कहता है कि इतने में एक खेमे का पर्दा हटा और उससे इंतहाई पुरनूर कि जिनके वजूद से करम झलक रहा था, ये हुसैन को उसकी शिनासाई नहीं थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। कहते एक ऐसी शख्सियत खेमे से निकले और मेरी तरफ आए, कहते मैं ऊंट पे सवार था, अभी ऊंट के ऊपर ही हूं। कहते मुझसे उन्होंने कहा अनिखिर्राबिया, अब अरबी जुबान हिजाज की जुबान और इराक की जुबान में कुछ फर्क है तो इमाम ने हिजाजी अंदाज में इसको कहा अनिखिर्राबिया यानी सवारी को बिठाओ। कहते मैं हिजाज के उस लफ्ज को नहीं समझ पाया यानी क्या कह रहे हैं। कहते इमाम ने फिर मुझसे इराकी अंदाज में पुकारा कहा अनिखिल जमल, कहते तब मुझे समझ आई कह रहे कि सवारी को बिठाओ। कहते मैंने सवारी को बिठाया तो उन्होंने मुझे मश्क पकड़ाई पानी पीने के लिए। कहते मैं प्यासा ज्यादा था तो मश्क का जो तस्मा है वो मैं खोल नहीं पाया, जब खोल नहीं पाया तो पानी में पीना चाह रहा था लेकिन कहते जब मैं तस्मे का थोड़ा सा हिस्सा खोला था और पानी पीना चाह रहा था, कहते हैं इमाम ने दोबारा मुझसे कहा कि मशकीजे को दबाओ ताकि पानी सही तरह आए। कहते अब गर्मी की शिद्दत प्यास की शिद्दत कहते दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। कहते वो मेरे करीब आए, उन्होंने मश्क को अपने हाथों में उठाया और मेरे मुंह से लगा लिया और इस तरह से आसानी फराम की कि मैंने आराम से पानी पी लिया। ये अंदाज था सैयदुश्शुहदा का दुश्मन के इस्तकबाल का। और जब ये सारा मामला हो गया तो हुर ने फिर अपने आने का मकसद बताया कि मुझे मामूर किया गया है कि आपको कूफा आने से रोक दूं और ये भी मामूरियत है कि मदीना भी न जाने दूं। और जोहर की नमाज और असर की नमाज दोनों नमाजें हुर और उसके लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इक्तदा में पढ़ी। जब नमाज का वक्त हुआ जोहर की तो इमाम ने हुर से कहा कि नमाज हमारे साथ पढ़ेंगे या आप अलग अपनी जमात करेंगे, तो हुर ने कहा नहीं हम आपके साथ ही पढ़ेंगे, अलग क्यों पढ़ेंगे आपके होते हुए। जोहर की नमाज भी इमाम के साथ पढ़ी। जोहर की नमाज के बाद इमाम ने एक मुख्तसर खुतबा दिया, खिताब किया हुर के लश्कर से। असर की नमाज के बाद भी खिताब फरमाया। उसके बाद इमाम ने शराफ से कूच करने का इरादा किया, तब हुर ने इमाम को रोका है। जब रोका है तो वो मशहूर मारूफ वाक्य जो आपने सुना हुआ है, उस वाक्य के अंदर एक और अहम पैगाम इमाम का चंद अशआर है इमाम ने जो हुर के जवाब में कहे थे। पहले तो हुर ने जब आपके सवारी के लगाम को थामा है रोकने के लिए, आपने कहा तेरी माँ तेरे गम में रोए, क्यों मेरे रास्ते में आ रहे हो? हुर ने कहा कि मैं आपके इस बात का जवाब नहीं दे सकता। आपके अलावा कोई भी होता तो मैं उसे जवाब में यही कहता जो उसने जो आपने कहा, लेकिन मैं आपकी वालिदा का नाम नहीं ले सकता। मैं उनका एहतराम करता हूँ, कलबन जनाब सैयदा से अकीदत रखता है। हुर ने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप मुनासिब समझे तो फिर यूं कर लें कि नहीं आप कूफा की तरफ चलें, नहीं वापस मदीना की तरफ, एक तीसरे रास्ते की तरफ चल पड़े और इतनी मोहलत मुझे दे दें कि इतनी देर में मैं इब्न ज़ियाद से खत व किताबत करूं ताकि कोई दरमियानी सुलह की राह निकाल सकूं। इमाम ने कहा ये ठीक है, ये तुम कर लो। वहां हुर ने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप जंग की तरफ मत जाएं, क्योंकि अगर आप जंग की तरफ जाएंगे तो फिर आप मारे जाएंगे। हुर ने इमाम से ये कहा। जब उसने इमाम से कहा ना कि अगर आप जंग की तरफ जाएंगे तो मारे जाएंगे, इस बात के जवाब में इमाम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब इरशाद फरमाया वो आपकी खिदमत में आज बयान करना है। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, अफबिल मौती तो खविफुनी वहल यादु बिकुमुल खत्ब वन तब्तुलूनी वसाकुल मा काल अहवाल अल औसे लिबन अम्मे वहुव युरीदु नुसरत रसूलिल्लाह। आपने कहा क्या तुम मुझे मौत से डराना चाहते हो, क्या मुझे कत्ल करने के अलावा कुछ कर सकते हो तुम लोग? मैं तुम्हारे जवाब में वही चंद शेर पढ़ूंगा जो औस से ताल्लुक रखने वाले एक मोमिन भाई ने अपने चचाजात भाई से कहे थे, जब उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब उसने नबी की मदद का इरादा किया था और उसके चचाजात ने उसके इस अमल की मुखालिफत की, तब उसने ये शेर पढ़े थे। औस मदीने के वो दो कबाइल औस व खजरज जिनको बाद में अंसार कहा गया, औस व खजरज दो मदीने के बड़े कबीले थे जो कई दहाइयों से आपस में जिनकी दुश्मनी थी जंगे थी, लेकिन अल्लाह के नबी के आने के बाद दायरे इस्लाम में दाखिल होने के बाद आपस में शिर व शकर हो गए। तो उनमें से कबीले औस का एक जवान था कि जिस वक्त गज़वे बदर का मारका दरपेश था तो उसने अल्लाह के नबी के नुसरत के लिए तलवार बांध के बदर के लिए जाना चाहा। तो इसके चचाजात भाई ने, इसके कजन ने, ये जो जवान जाना चाह रहा था इसके कजन ने इसको कहा कि ये क्या करने लगे हो, आगे नहीं मालूम कि कुरैश का लश्कर कितना बड़ा है और तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। तो इस औस के जवान ने अपने चचाजात को जवाब में कुछ शेर पढ़े थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने वही अशआर हुर को जवाब में कहे जब उसने कहा ना अगर आप जंग की तरफ जाएंगे तो मारे जाएंगे। अब सुनिएगा इमाम ने क्या कहा, मैं तर्जुमा अर्ज कर रहा हूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मौत का इंतखाब करूंगा क्योंकि अगर कोई जवान दीन इस्लाम और मुकद्दस मकासिद पर ईमान रखता हो तो फिर मौत उसके लिए जिल्लत की बात नहीं है। मैंने अर्ज किया था आपकी खिदमत में, अगर आप इमाम ने ये जो अशआर पढ़े हैं इनके मतालिब पर गौर करें और आप ढूंढें आज कि ये जो हुसैन इब्ने अली कह रहे हैं उसका अमली मिसदाक आज के दौर में कौन आपको नजर आता है। खुद इस पहले जुमले को देख लें, क्या कह रहे इमाम, मैं मौत का इंतखाब करूंगा क्योंकि अगर कोई जवान
دین اسلام اور مقدس مقاصد پر ایمان رکھتا ہوں. اسلام کا مقدس مقصد کیا ہے؟ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا مقدس مقاصد میں سے ہے. عدالت کا قیام مقدس مقاصد میں سے ہے. ظالم کے آگے سر نہ جھکانا مقدس مقاصد میں سے ہے. اب اگر مقدس مقاصد کے لیے تو اگر موت کا انتخاب کرے تو یہ موت اس کے لیے کوئی ذلت کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ذلت کا سودا نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ذلت کا سودا کیا, یہ عزت کا سودا ہے, یہ باشرف ہونے کا مقام ہے, یہ عزت کا مقام ہے. یہاں پر افسوس نہیں کیا جاتا, رشک کیا جاتا ہے کہ کتنے عظیم لوگ ہیں ایسے پراشوب دور کے اندر کہ جہاں دنیا کی اس عارضی زندگی کو بچانے کے لیے ذلت کا سودا کرنے پہ لوگ تیار ہو جاتے ہوں. اب سید الشہداء اس دور میں, آج کے دور میں آپ دیکھ لیں, اس نفسا نفسی کے عالم میں جہاں دین اسلام کے بنیادی ترین مفاہیم کو پس پشت ڈال دیا ہے مسلم معاشرے نے, جتنی بھی مسلم اقوام دنیا میں ہیں, آخرت, عاقبت, عزت, غیرت, حمیت, آخرت پر ایمان, موت کے بعد کی زندگی کا یقین, خدا کے وعدوں پر اعتماد, رحمت الہی پر یقین, یہ سب معارف, یہ مطالب وہ ہیں جن کو مسلم معاشروں نے پس پشت ڈال کر دنیا کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے, دنیاوی مفاد کو سینے سے لگا لیا ہے. کوئی بات نہیں, عزت نفس جاتی ہے تو جائے, بس ہماری جان بچنی چاہیے. اگر ہمیں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے تو کیا جائے, بس جان بچنی چاہیے. ہمارے دنیا کے معاملے میں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, لیکن اسی ماحول کے اندر اہل غزہ نے راہ حسین ابن علی کا انتخاب کیا ہے. انہوں نے قبول نہیں کیا کہ ذلت کو ذلت کے ساتھ زندگی گزاریں, قربان ہو رہے ہیں, کچھ چھوٹی تعداد نہیں ہے, 17,000 سے زیادہ بچوں کی شہادت. گود کے بچے کی شہادت بہت مشکل ہوتی ہے. وہ منظر کتنے, ایک نہیں سینکڑوں مناظر ہیں, لیکن چونکہ اہل غزہ جس کیفیت کے ساتھ استقامت دکھائی انہوں نے, میں اور آپ اس کیفیت کو درک نہیں کر پا سکتے, کیونکہ ہم لوگ, ہماری قوم, ہمارا معاشرہ, ہم سمیت تمام مسلم قومیں جتنی بھی, وہ اہل غزہ کی اس کیفیت کو اس طرح سے درک نہیں کر پائیں گے. ایک شخص, ایک تباہ شدہ ملبے, ایک عمارت جو تباہ ہو چکی ہے, اس کے ملبے کے اوپر کدال لے کے کھڑا ہے, ملبہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. اب کسی کے پاس موبائل تھا, کیمرہ تھا, اس نے اس بندے سے پوچھا, آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا, اس ملبے کے نیچے میرے 4 بچے دفن ہو چکے. 4 ہی بچے ہیں اور 4 دفن ہو گئے, اور کھود رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اس سے پوچھا, کیا کیفیت ہے تمہاری, کچھ کہنا چاہتے ہو تاکہ لوگ سنیں؟ اس نے کہا, ہاں کہو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ, اللہ کافی ہے ہمارے لیے, ونعم الوکیل, اللہ سب سے بہترین کارساز ہے, نگہبانی کرنے میں اللہ سب سے بہترین ہے. اپنے بچوں کے اس عمارت کے ملبے کے تلے دفن, بچوں کے اس ملبے اس کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. عجیب جذبات و احساسات کے حامل تھے یہ غزہ والے. اب اگلا جملہ سنیں جو امام علیہ السلام نے کہا ہے. آپ کو امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک یہ شعر آج کے غزہ کے لوگوں کو آپ اس کی عملی تطبیق دیکھیں گے, آپ کہیں گے ان کا عملی مصداق یہی لوگ ہیں. اگلا جملہ سنیں, اپنی جان کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی جان قربان کر کے ظالموں اور ستمگروں کی مخالفت کرے اور اللہ کے دشمنوں سے دوری اختیار کرے. یعنی ایک جوان دین اسلام اور مقدس مقاصد پر ایمان رکھتا ہو, موت کا انتخاب اس کے لیے ذلت کا انتخاب نہیں ہے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی جان قربان کر کے ظالموں اور ستمگروں کی مخالفت کرے اور اللہ کے دشمنوں سے دوری اختیار کرے. یہ ظالموں اور ستمگروں کی مخالفت ہے. اور میں عرض کروں گا آگے کہ طوفان الاقصا نے کیا کیا رنگ دکھائے ہیں دنیا میں, کون کون سی تبدیلیاں طوفان الاقصا کی وجہ سے آ چکی ہیں. اگلا مصرع بھی سن لیں. پھر امام علیہ السلام نے کہا, اور میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اور ہرگز نہیں چاہتا کہ زندہ رہوں, کیونکہ مجھے ایک سخت جنگ میں ایک بڑے دشمن کا سامنا کرنا ہے. یہ اس اوس کے مجاہد جوان کے شعر ہیں جو امام حسین علیہ السلام مقام شراف میں بیان کر رہے ہیں. ایک درود پڑھ کے ذرا آگے آگے تشریف لائیں گے, جگہ تم ہوگی. پھر صلوات پڑھیں گے اور سب ایک دفعہ حرکت کریں, جہاں جہاں جگہ ممکن ہے ایک ہی دفعہ آپ کو زحمت ہو. خوشنودی امام زمان باواز بلند صلوات. بس امام علیہ السلام نے فرمایا, کیونکہ ایک سخت جنگ میں ایک بڑے دشمن کا سامنا کرنا ہے, موت کے لیے تیار ہوں. نتیجہ آخری مصرے میں کیا کہا, اب اگر زندہ رہا تو نادم نہیں ہوں گا. یعنی اس عزت و شرف کے قیام کے ساتھ ذلت کا سودا نہیں کیا, عزت کی موت کو قبول کیا. اب اگر نہیں مرا, زندہ رہا تب بھی نادم نہیں ہوں, کیونکہ کیفیت ظالم کے آگے سرنگو ہونے والی نہیں ہے. پھر فرمایا, اور اگر مر گیا تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا. آخری جملہ جو ہے یہ امام علیہ السلام نے جو کہا, مجھے ایسا لگتا ہے اہل غزہ کی طرف سے باقی تمام عالم اسلام جس کی دو قسمیں بنتی ہیں, باقی عالم اسلام کے دو حصے بنتے ہیں, ایک تو وہ جو اہل غزہ کے ساتھ ہیں, بالخصوص تقریباً تمام مسلمان ملکوں کی عوام اہل غزہ کے ساتھ ہیں, اور حکمران اور مقتدر طبقے کی کیفیت آپ کے سامنے ہے. اب یہ جملہ سنیں اور آپ دیکھیں کس کی طرف جا رہا ہے. کہا کہ اب اگر زندہ رہا تو نادم نہیں ہوں گا, اور اگر مر گیا تو مجھے کوئی غم نہ ہوگا, اور تمہارے لیے یہی بے عزتی کافی ہے کہ ایسی ذلت آمیز زندگی گزارو. کہ تمہاری بے عزتی کے لیے یہی کافی ہے کہ ایسی ذلت آمیز زندگی گزارو. تم ذلت آمیز زندگی ہے, عزت کی موت اور ذلت کی زندگی. یہ تو سید الشہداء کا نعرہ تھا نا, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. بس عزت کی موت کا انتخاب کیا اہل غزہ نے. جب طوفان الاقصا کے آغاز میں جب اسرائیل کے ساتھ تصادم شروع ہوتا ہے اور ایک تعداد بچوں کی شہید ہو رہی ہے, خواتین کی شہید ہو رہی ہے, دل دکھی تھا, تکلیف میں تھے, لیکن سید حسن نصر اللہ نے ایک ایسی بات کہی جو بہترین عکاسی کرتی ہے اسلامی عقیدے کی. سید نے کہا یہ شہید بچے، غزے میں شہید ہونے والے تمام افراد، اب وہ اس عالم سے نکل کے خدا کی رحمت کے عالم میں ہیں، جہاں نہ کوئی اسرائیل ہے، جہاں نہ کوئی امریکہ ہے، جہاں نہ کوئی ظالم و ستمگر ہے، بلکہ وہاں رحمت الہی کے آغوش میں ہیں. یہ حقائق و معارف تھے. موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں جو اسلام کا عقیدہ ہے، مسلم معاشرہ اس سے دور جا رہا ہے. اہل غزہ نے دوبارہ زندہ کر دیا. کیا جملہ کہا، ایک خانوادے میں ہم ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں جب سے طوفان الاقصی کا آغاز ہوا ہے. پورا خانوادہ ایک ہی کمرے میں ہم سوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اگر رات میں بمباری ہو اور ہم شہید ہو جائیں تو کچھے شہید ہو جائیں، تاکہ ایک ساتھ اگلے عالم میں منتقل ہو سکے. کربلا کربلا، ہاتھ اٹھا کر،
کربلا کربلا،
کربلا کربلا، حسین کی قربانیاں. یار اب انشاءاللہ میں اگلے مرحلے میں آپ سے نعرے لگواؤں گا، اور یہ ہمارے کیمروں والے دوست جو ہیں اس وقت پھر ایک دفعہ ان کو فلمائیں ضرور، تاکہ سید الشہداء کی عزاداری مظلومین کی حمایت کا جلسہ ہے. یہ سید الشہداء کی عزاداری حمایت مظلومین کی تحریک ہے جو 1400 سال سے جاری ہے. یہی تحریک ہے کہ جس نے آج کے مظلوم کو حوصلہ عطا کیا ہے. یہ عزاداری امام حسین ہے کہ جس نے مظلوموں کو زبان دی ہے. یہ عزاداری امام حسین ہے کہ جس نے مظلوم کے ہاتھ کو اٹھایا ہے کہ جو ظالم کے چہروں پر پڑتا ہے. بس چند چیزیں امام حسین علیہ السلام کے ان اشعار کا عملی مصداق یقیناً غزہ کے مظلومین، غزہ کے صاحب استقامت مجاہدین اور وہاں کے عوام ہیں. طوفان الاقصی یاد رکھیے گا. بعض لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ یہ غلط فہمی، اس کو دور کریں. حماس نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا، حماس نے پہل کی. اصل حقیقت اس کے پیچھے ہے. نیتن یاہو کی جنگی کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ غزہ پر حملہ کریں گے. یوں سمجھ لیں نیتن یاہو کے حملے سے 3 دن پہلے حماس نے حملہ کر دیا ہے. حماس کے پاس، القسام بریگیڈ کے پاس یہ مستند معلومات پہنچ گئی کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے. تو انہوں نے درست وقت پہ درست فیصلہ کیا کہ قبل اس کے کہ اسرائیل حملہ کرے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ حملے کا جواب دینا، حملے کے بعد جواب میں خود بخود ایک کمزوری آ جاتی ہے، ایک مرحلہ آ جاتا ہے. لہذا چونکہ اب حماس جہاد اسلامی اس مرحلے پہ آئے تھے کہ یہ پہل کر سکتے ہیں، لہذا انہوں نے طوفان الاقصی کا آغاز کر دیا. اور اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ جو پوری دنیا میں اس کی جگہ سائی ہوئی، اسرائیل کے جو اپنی انٹیلیجنس کے حوالے سے دنیا میں شہرت رکھتا ہے، جو اپنی فوجی مہارت اور دفاع میں دنیا میں شہرت کا حامل ہے، لیکن حماس کے اتنے بڑے حملے کی نئی پلاننگ کا پتہ چل سکا، نئی حملہ ہونے کے بارے میں اسے معلوم تھا. یہ بہت بڑی شکست تھی، خود انٹیلیجنس کی شکست بہت بڑی تھی. یہ پھر اسرائیل کا جو دفاعی سٹرکچر تھا اس کی بہت بڑی شکست تھی. لہذا یہ آپ سمجھ لیں، جو غزہ پر حملہ کیا ہے وہ اسرائیل کے ایجنڈے میں شامل تھا، وہ 3 دن کے بعد شروع ہونا تھا. اگر طوفان الاقصی کا آغاز نہ ہوتا تب بھی ہونا تھا. یہ تو بعد میں حقائق کھل گئے. لہذا طوفان الاقصی کا آغاز ہوا. اب رہبر معظم کا جملہ بہت خوبصورت ہے. آپ نے کہا طوفان الاقصی سے پہلے والا اسرائیل دنیا دوبارہ نہیں دیکھ سکے گی. اب یہ نہیں ہوگا. یعنی وہ جو طوفان الاقصی سے پہلے کا اسرائیل تھا, جس کی انٹیلیجنس کے بارے میں بہت ساری چیزیں تھیں, جس کے دفاع کے بارے میں بہت سارے بیانات تھے, لوگوں کے ذہنوں میں خوف تھے, لوگوں کے اوپر روب تھا, وہ اسرائیل دوبارہ کبھی بھی دنیا نہیں دیکھ پائے گی. اب طوفان الاقصی کے بعد ایک کمزور اسرائیل دنیا دیکھے گی کہ جس کو کسی نہ کسی لمحے میں اس نے نابود ہو کے رہنا ہے. دوبارہ طوفان الاقصی سے پہلے والا اسرائیل نہیں بننے والا, مطمئن رہے. ایک اور کام طوفان الاقصی نے جو کر دیا ایسے, یعنی یہ کام واقعی آپ میں سے جو بھی دنیا کے حالات کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں, نظر رکھتے ہیں, اس بات کو سمجھ سکیں گے. یہ دنیا کو مغرب نے, امریکہ نے, یورپ نے باور کروایا ہوا تھا, یقین دلایا ہوا تھا کہ اگر دنیا میں کوئی جمہوریت ہے تو وہ امریکہ میں ہے, دنیا میں اگر کوئی جمہوریت ہے تو وہ یورپ میں ہے, وہاں پہ عوام کی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں, وہاں عوام کی مرضی سے حکومتیں بنتی ہیں, وہاں عوام کی مرضی سے لوگ اقتدار میں آتے ہیں, پھر اقتدار میں آنے کے بعد عوام کی مرضی اور اپنے عوام کے رائے کے مطابق حکومتیں چلائی جاتی ہیں. یہ باتیں دنیا کی عربوں کی تعداد کی آبادی کو اپنے چینلز کے ذریعے سے سمجھانے میں کامیاب ہو چکے تھے. خود ہمارے جیسا ملک, جیسے ہمارے, ہمیں اپنے ملک کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہاں پر انتخابات کی حیثیت کیا ہے, کیسے لوگ اقتدار میں آتے ہیں, کیسے لوگ طاقتور بنتے ہیں, کیسے حکومت میں آتے ہیں. اب تو خیر بچے بچے کو پتہ چل چکا ہے, ہمیں اپنے ملک کا تو پتہ ہے. اور ہمیں بھی یہی لگتا تھا, ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے یہاں بھی یہ مثالیں دیتے تھے, ہمارے یہاں کوئی برطانیہ کی طرح ہو سکتا ہے کہ وہاں جس طرح ووٹ سے حکومت بنتی ہے, جمہوریت ہے, یا یہاں امریکہ کی طرح تھوڑے انتخابات ہوتے ہیں, ہمارے انتخابات تو سب سے پہلے سے طے ہو چکا ہوتا ہے, عوام اس میں شامل ہی نہیں ہوتی, عوام تو بس ایک خانہ پوری کے لیے ہے. ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے, اصل جمہوریت امریکہ اور یورپ کو سمجھتے تھے. طوفان الاقصی نے کیا کر دیا, طوفان الاقصی نے مغربی جمہوریت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. جب طوفان الاقصی ہوا دنیا نے دیکھا کہ امریکہ, برطانیہ, یورپ کی عوام فلسطین کے حق میں جلوس نکال رہی ہے اور حکمران اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. اگر یہ بدبخت حکمران اپنے عوام کے انتخاب کے ساتھ حکومت کر رہے تھے تو وہ بھی ادھر ہی رخ کرتے جہاں پہ عوام کا رخ ہے. اگر عوام فلسطین کے حق میں نعرے لگائے برطانیہ, لندن, تمام شہروں میں عوام فلسطین کے حق میں جلوس نکالیں اور برطانوی وزیر اعظم امدادی سامان کے جہاز میں بیٹھ کر اسرائیل اتر رہا ہے اور اسرائیل کے اس بدبخت خبیث پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کر رہا ہے, جبکہ اس کی عوام فلسطین کے حق میں نکلی ہوئی ہے. امریکہ کے اندر جس سٹیٹ کا گورنر امدادی سامان لے کے اسرائیل میں اترتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں گورنر کی حیثیت سے نہیں, میں ایک سیہونی کی حیثیت سے اپنے گھر کے دفاع کے لیے آیا ہوں, اسی کی سٹیٹ کے اندر عوام فلسطین کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. دنیا کو سمجھ میں آ گئی, اب واضح ہو گیا, مغربی عوام کو بھی سمجھ میں آ گئی, وہ جو ہم ووٹوں کے ذریعے ہمیں لگتا تھا کہ انہیں ہم منتخب کرتے ہیں جبکہ ایسا ہے نہیں. کتنے ایسے آپ نے وہ واقعات دیکھے. واقعی طوفان الاقصی نے ایک رکاوٹ تھی, مغرب کی حکومتیں اپنی عوام کو اس خطے کے حقائق پہنچنے نہیں دیتے تھے, بیچ میں ایک رکاوٹ تھی. یعنی کیا, حماس دہشت گرد ہے, فلسطین کا جو بھی بندہ اسرائیل کے خلاف اپنی زمین کے لیے اٹھے لڑے وہ دہشت گرد ہے. بی بی سی، سی این این اور اپنے ذرائع کے ذریعے امریکہ، یورپ، مغرب اپنے عوام کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے، یعنی بیچ میں ایک رکاوٹ تھی. ان 17,000 بچوں کے خون نے اس رکاوٹ کو ہٹا دیا ہے. یہ ایسا خون بہا ہے، وہ رکاوٹ ہٹ گئی ہے بیچ سے، اور وہاں کی عوام نے کہا کہ یہ جن کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں. اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے مسلم ممالک کے اندر تو جیسے اب پاکستان میں تو اب مجھے یاد نہیں ہے دوبارہ کوئی احتجاج ہوا ہو، اگر آپ کو یاد ہو تو یوم القدس کے بعد کوئی احتجاج سنا آپ نے؟ قدس کے لیے وہ بڑا احتجاج ہوا ہے، ذرا جواب دیں گے تو اندازہ ہوگا. سنا آپ نے ہم نے کس جگہ شرکت کی ہے؟ نہیں ہوا ہے، یہاں ہو رہا ہے آج الحمدللہ. تو چونکہ آج الحمدللہ یہ ایک ہیجانی ہے، حماسی ہے، تو جگہ کی تھوڑی سی تنگی اور بن گئی ہے. ایک درود پڑھ کے جتنا حرکت آپ کر سکتے ہیں تاکہ ایک دفعہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے جگہ بن جائے، درود پڑھتے ہوئے ادھر ادھر آگے تشریف لیں. ہاں یہ بچے بھی اس طرف ہو جائیں، یہاں جگہ خالی ہے نا، آگے اس طرف ہو جائیں. پھر صلوات پڑھیے گا، محمد و آل محمد. ہاں جتنی اللہ اکبر محمد محمد. ان 17,000 بچوں کے خون نے ان رکاوٹوں کو بہا دیا ہے. نتیجہ آج تک مغرب کی عوام احتجاج پہ، امریکہ کے تقریباً تمام سٹیٹس کے اندر جو طلبا تحریک، یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹس نے جو تحریک شروع کی ہے وہ پھیل چکی ہے، وہ ایک منظم تحریک بن چکی ہے. تمام یونیورسٹیوں کے کانوکیشنز کے جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں وہ جیسے آج ہمارے یہ بچے فلسطین کے جھنڈے اور غزے کے مظلوم بچوں کی تصویریں اٹھا کے اس مجلس میں آپ کے سامنے ہیں، مغرب امریکہ کے یونیورسٹیوں کے کانوکیشن کے جلسوں کو وہاں کے اسٹوڈینٹس نے فلسطین کے لیے احتجاج میں بدل دیا، اور کھیل کے میدانوں کو سلام پیش کریں ان جوانوں کے لیے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں. وہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ، اگر تم دین نہیں رکھتے ہو تو ایک آزاد انسان کی طرح تو فیصلہ کرو. ان مغرب کے جوانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، آزاد ہیں. کھیل کے میدان میں فٹ بال کا میچ تھا، ان جوانوں کی ایک تحریک نے کوئی 100 کے قریب سیٹوں کے ٹکٹس لے لیے، اور جب میچ شروع ہوا تو دیکھا وہ 100 سیٹیں خالی ہیں، کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اور اس وقت 10-12 کے قریب جوان وہاں پہ آتے ہیں اور ان سیٹوں پر فلسطین کے جھنڈے اٹھائے، غزہ کے بچوں کی ان تصویریں اٹھا کر اس پورے میچ کے دوران احتجاج کیا ہے. خیر ہمارے یہاں جب اسی دور میں ہمارے یہاں پی ایس ایل چل رہا تھا، اور پی ایس ایل والوں نے کے ایف سی اور دیگر برانڈز کے جب انہوں نے اشتہارات کیے تو پاکستانی قوم نے احتجاج کیا، الحمدللہ کہا ہم پی ایس ایل کا احتجاج کرتے ہیں، کیوں آپ نے اسرائیل کو فنڈنگ کرنے والی کمپنیوں کو شامل کیا ہے؟ اس پر ہمارے ایک بیوقوف قسم کے مشہور کھلاڑی نے کہا اپنے پی ایس ایل کا بائیکاٹ کرتے ہو. بیوقوف قسم کا کھلاڑی، پتہ نہیں کس سطح کا تھا، تو اپنے پی ایس ایل کا بائیکاٹ، یعنی اپنے فلسطینی نہیں نظر آ رہے، اس کو اپنے فلسطین کے بچوں کا خون نہیں دکھائی دیا، اپنا پی ایس ایل دکھائی دے رہا تھا. شاید وہ عوام کے پاکستان کی عوام کے احتجاج کا ہی نتیجہ تھا کہ مجبوراً ہو یا کسی بھی طرح فائنل میچ میں ان کو بھی فلسطین کے پرچموں کے ساتھ ایک مارچ انہوں نے کیا. ہم نے بھی کہا تو دیر آئے درست آئے, آخر میں کچھ نہ کچھ انہیں احساس ہو گیا اور کچھ نہ کچھ کر دیا. لیکن یاد رکھے, مغرب کے عوام نے, وہاں کے لوگوں نے کھل کے اظہار کیا فلسطین کے. اچھا جملہ جو وہاں کے عوام نے کہا ہے, بس یہ بات بھی اہم ہے, اس کی طرف بھی توجہ کریں. ایک آواز مسلمان ملکوں کے حکمرانوں اور دیگر مغرب و یورپ کے حکمرانوں نے کہا کہ ہم اب فلسطین کو بھی ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہیں. یہ جملہ غور کریں, فلسطین کو بھی ریاست کے طور پر تسلیم کریں گے. یعنی کیا مطلب, اسرائیل بھی ایک ریاست ہے, فلسطین بھی ایک ریاست ہے, اور ان کے آپس میں حدود اور باؤنڈریز طے ہو جائیں اور دو ریاستوں کے عنوان سے یہ دونوں ریاستیں یہاں پر اپنا اپنا وجود برقرار رکھیں. یہ وہ نظریہ ہے جو استعمار کا ہے, جو استعمار کا نظریہ وہ یہ ہے. فلسطینیوں کی رائے کیا ہے کہ بھئی دریا سے لے کر نہر سے لے کر دریا سے لے کر سمندر تک فلسطین ہے, بیچ میں اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ دو سٹیٹ نہیں ہیں, یہ ایک ہی سٹیٹ ہے جو فلسطین ہے, اسرائیل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور سید حسن نصر اللہ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا, تم اسرائیل نام کے ملک کی بات کرتے ہو, ہم اسرائیل نام کے کسی طبیلے کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تم اگر یہ کہو کہ ایک طبیلہ ہے جہاں پر گائے بھینسے باندھی جائیں گی اور اس طبیلے کا نام اسرائیل رکھو, تو ہم اس طبیلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں اسرائیل کے نام پر. تم ملک کی بات کرتے ہو, ہیہات من الذلہ, بلند آواز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر ہیہات من الذلہ. بس یہ ٹو سٹیٹ جو پالیسی بیان کی جا رہی ہے, ہمارے ملک کے حکمران, ہمارے سپہ سالار کہہ رہے ہیں کہ ٹو سٹیٹ پالیسی, یہ مسلمان کا بیان نہیں ہے. ٹو سٹیٹ پالیسی فلسطین فلسطین ہے, اسرائیل کا وجود ہی نہیں ہے. اور مغرب کی عوام کے نعرے, فرام دا ریور ٹو دا سی فلسطین ول بی فری, یہ وہاں کی عوام بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی ریور سے لے کر سی تک فلسطین ہے, بیچ میں اسرائیل کوئی نہیں ہے, وجود نہیں ہے اسرائیل کا. آج ہم ایک نقطہ بہت اہم دکھ کا باعث ہے, اس کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا آپ کی. آج ہم اس مجلس اعضاء میں ہم اپنے ان نونہال ان چھوٹے بچوں کے ساتھ, یہ ان دو بچوں نے جو شبی بنائی ہے غزہ کے بچوں کے جنازوں کی, یہ تو شبی ہے نا, آپ نے دیکھی ہے نا ویڈیوز, مائیں اسی طرح اپنے اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے کر کفن تک کم ہو چکے تھے. میں نے ایک باپ کو دیکھا اور کوئی نہیں تھا, اپنے بچے کے جنازے کو سامنے رکھ کر اکیلا وہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ رہا تھا, اکیلا تھا. ان مظلومین غزہ کی حمایت کرنا, ان کے لیے آواز بلند کرنا, یہ حسینی ذمہ داری ہے. اگر خدا نخواستہ کسی عزادار کو یہ ذہن میں آئے فلسطین والوں کے لیے کیوں احتجاج کر رہے ہیں, فلسطین والوں کے لیے مجلس میں بات کیوں کی جا رہی ہے. ارے مجلس اعضاء ہی تو ہے کہ جس میں مظلوم کے لیے بات کی جاتی ہے. حسین مظلومین کا امام ہے, حسین عزت نفس کی حفاظت کرنے والوں کا امام ہے, حسین ظالموں کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے کا امام ہے, حسین غزہ والوں کا امام ہے, حسین فلسطین والوں کا امام ہے, حسین حزب اللہ کا امام ہے, حسین انصار اللہ کا امام ہے, حسین عراق کی استقامت کا امام ہے, اور حسین دنیا بھر میں چاہے وہ غیر مسلم مسلم ہو، لیکن جس جس نے مظلومین کے لیے احتجاج کیا، ان مظلومین کے لیے صدا احتجاج بلند کرنے والوں کا امام حسین ہے، اور جو بھی احتجاج کے لیے نکلا ہے، جس نے بھی پرچم اٹھایا ہے، جس نے بھی پوسٹر اٹھایا ہے، یہ پوسٹر اٹھانا، یہ پرچم اٹھانا اصل میں لبیک یا حسین ہے۔ آج ہم بھی، یہ ہمارے بچے، یہ آزادار اس لبیک یا حسین کے ساتھ فلسطین کا پرچم اٹھا رہے ہیں۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آزادار حسین کا ماننے والا غزہ کے مظلومین کا حامی ہے۔ لبیک یا حسین، قدس کے بھائیوں کو، غزہ کے بھائیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، جب تک قدس آزاد نہیں ہوتا اور ہم سب قدس میں جمع نہیں ہوتے، یہ جنگ جاری رہے گی۔ اگر ہمارے مسلم حکمرانوں نے بغیرتی دکھائی ہے تو دکھاتے رہیں، لیکن ہم ہر میدان میں اپنے فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ قدس کی آزادی تک بلند آواز میں ہاتھ بلند کریں گے، ہمارے بچے اپنے پوسٹرز بلند کریں، قدس کی آزادی تک، امریکہ کی بربادی تک، اسرائیل کی نابودی تک، اور ہم سب مل کر آج وقت کے یزید کو، وقت کے ابن زیاد کو، اس کے نام کا نر ہم یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں، ہم 61 ہجری کے یزید کے بھی خلاف تھے، ہم آج کے یزید کے بھی خلاف ہیں۔ مرد آباد، مرد آباد۔ امریکہ کہیں گے دونوں ہاتھ بلند کریں، اپنے پرچم اٹھائیں، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، آواز بلند ہونی چاہیے، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ جو امریکہ کا یار ہے، مل کے جو امریکہ کا یار ہے، محمد و آل محمد صلوات۔ پروردگار ہمارے ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کو نیک و صالح بنائے، اسی طرح مظلومین کی حمایت میں استقامت دکھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔
مرد آباد،
مرد آباد،
خدا خدا قائم کلا بنائی، زندہ رہے جہاں علم و عمل حمین، فکر و عمل حسین، قائم رہے سرو سایہ خامنائی، اللهم صل على محمد۔
پس عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ ایک اور نقطہ ضروری ہے کہ یہ جو توہین کی گئی ہے رسول خدا کے روزہ اطہر کی، 63 ہجری میں یزید کے لشکر نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے لا کے، اور آج اسی نسل کے ان آل یہود آل سعود گاڑیوں کو لے کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں. مسجد نبوی، روضہ رسول، قبر رسول خدا کے پاس گاڑیوں کے ساتھ پہنچ گئے جو تو سمیت داخل ہوئے ہیں. یہ ان سے تو ان کو کہا جاتا تھا خادم الحرمین. ہمارے اہل سنت برادران الحمدللہ اب آنکھیں کھل چکی ہیں، یہ خادم الحرمین ہے، یہ روضہ رسول کا خادم ہے کہ جو گاڑی لے کر قبر رسول کے قریب پہنچ چکا ہے. کیا 63 ہجری میں گھوڑے باندھنے والوں میں اور کل اپنی گاڑیاں لے کر روضہ رسول میں داخل ہونے والوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ یہ آل سعود، یہی آل نسل یہود ہے. اور پوری دنیا میں غیر مسلم ملکوں کے اندر فلسطین کے لیے احتجاج کی اجازت ہے سوائے 2 ملکوں کے. سعودی عرب میں فلسطین کے لیے احتجاج منع ہے، یونائٹڈ عرب امارات کے اندر فلسطین کے لیے احتجاج منع ہے. اسرائیل کے ساتھ ان کی محبتیں، ان کی وفاداریاں ہیں، یہ فلسطین کے ساتھ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ نسل یہودی ہے. اگر تحقیقات، جنہوں نے تحقیقات کی، انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے. ہم دعوت دیں گے پاکستان کے بالخصوص ان مسلمانوں کو کہ جنہیں رسول خدا کی توہین پر جن کے دل دکھتے ہیں اور روڈ پہ آتے ہیں، آئیے روڈ پہ. اسی ہفتے کوئی نکلے باہر اور احتجاج کرے کہ یہ جو رسول خدا کی توہین کی ہے، قبر رسول کی جو توہین کی ہے، اس پر اگر احتجاج نہ کریں تو یقیناً یہ بھی ہماری دینی غیرت کو ایک چیلنج بن جائے گا. ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں ہم رسول خدا کی حرمت کے اسی طرح قائل ہیں آج بھی جیسے اس دور میں رسول خدا مدینے میں موجود تھے اور حرمت رکھتے تھے. آج قبر رسول اسی طرح حرمت رکھتی ہے جس طرح رسول خدا کے سامنے کوئی سواری کے ساتھ نہیں جاتا تھا. آج بھی کسی کو سواری کے ساتھ قبر رسول کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے ہمارے عقیدے کے مطابق. اور یہ جو انہوں نے بدبختوں نے کل کیا ہے، اپنی گاڑیوں سمیت روضہ رسول کے اندر، جہاں باقی تمام دنیا کا مسلمان جوتوں کے ساتھ داخل نہیں ہوتا، وہاں یہ اپنی گاڑیوں کے ساتھ پہنچ گئے ہیں. یہ یاد رکھیں، ان کا چہرہ اب کھل چکا ہے. ہمیں چاہیے کہ جس قدر ہو سکے اس احتجاج میں بھی شامل ہوں، اپنی سوشل میڈیا کے اندر اس چیز کو زیادہ پھیلائیں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہی ہیں. اگر کسی کو 63 ہجری میں یزید کے لشکر کا مسجد نبوی میں گھوڑے باندھنے والا موضوع سمجھ میں نہیں آیا ہو یا یاد نہ ہو تو کل والی ویڈیو دکھا دی جائے، سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ وہی نسل ہے یا آج کے دور کی یزیدی ہی ہیں کہ جنہوں نے قبر رسول کی حرمت کا بھی پاس نہیں رکھا ہے. لہذا ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں، چاہے وہ ظالم یہودی شکل میں اسرائیل ہو یا سعودی شکل میں آل سعود ہو. صلوات پر محمد و آل محمد پر. مل کے ذرا بلند آواز میں درود پڑھیں گے محمد. پس ازان محترم، عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے 3 طرح کی حجتیں تمام کی. سب سے پہلی حجت قرآن اٹھا کر لے آئے تھے. امام حسین قرآن لے کے آئے اور قرآن کی طرف دعوت دی. جب اس حجت کے آگے نہیں جھکے تو دوسری حجت، امام حسین نے رسول خدا کا لباس زیب تن کیا، وہی امامہ پہنا جو رسول اللہ پہنتے تھے، وہی ابا پہنی جو اللہ کے نبی پہنتے تھے. لباس سے رسول زیب تن کیا اور رسول اللہ کی سواری پہ ہی سوار ہو کر پھر آپ میدان میں آئے. یہ حجت بھی تمام کی. یعنی اگر تم توحید کے ماننے والے ہو تو قرآن حجت تھا تمہارے لیے، اور اگر تم نبوت کے ماننے والے ہو تو یہ لباس کے ساتھ نبی کا نواسا سامنے ہے، حجت تھا. اب اگر تمہارے اندر دینی غیرت تھی ہی نہیں تیسری حجت جو امام حسین نے تمام کی ہے وہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آ گئے تھے. اگر تم مسلمان نہیں ہو اگر انسان ہو تو انسانیت کا ثبوت دے دو. انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ انسان بھی نہیں تھے. بس آج حسین کی تیسری حجت کا ذکر کریں. شب عاشور رات کے کسی پہر سید الشہداء خیام میں درمیان سے گزر رہے تھے, جناب رباب کے خیمے سے رونے کی آواز سنی. آپ خیمے میں داخل ہوئے تو منظر کیا ہے کہ جناب رباب نے ایک طرف علی اصغر کا جھولا ہے, ایک طرف سکینہ سوئی ہوئی ہے, بیچ میں بی بی ہے اور گریہ کر رہی ہیں. مولا نے کہا رباب گریہ کس لیے؟ کہا آقا میں نے سب خیموں میں دیکھا مائیں اپنے جوان بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں کہ کل آپ پر قربان کریں گے. کہیں علی اکبر تیار کیے جا رہے ہیں, کہیں قاسم تیار ہو رہے ہیں, کہیں مولا محمد تیار ہو رہے ہیں. مولانا میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ تو خالی ہے, کل میں آپ پہ کیا قربان کروں؟ میرا بچہ 6 ماہ کا ہے, میری بچی 4 سال کی بچی ہے. آقا میں تہی داما ہوں کہ میں آپ پر قربانی کے لیے کیا پیش کروں, اس لیے اپنی تہی دامنی پر گریہ کو نہ ہوں. جب سید الشہداء نے جناب رباب کی بات سنی کہ رباب کہہ رہی کہ کل آپ پر قربان کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو امام علیہ السلام نے کہا رباب اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو, تمہیں گریے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہارے دونوں بچے, یہ تمہارا 6 ماہ کا اصغر اور تمہاری 4 سال کی بچی ایسی قربانی پیش کریں گے کہ قیامت تک جب بھی حسین کے نام پہ گریہ کریں گے تمہارے دونوں بچوں کا نام شامل ہوگا. ایسی قربانی تیرا علی اصغر پیش کرے گا کہ جنگ میں اکبر کے برابر ہو جائے گا. پس عزاداراں نے مولا ایک منظر کشی آغا علی رضا پناہیان حضرت علی اصغر کے مصائب میں کرتے ہیں, میں وہ منظر کشی بھی پیش کروں. مکہ میں حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو چھوڑ دیا تھا. جس وقت اسماعیل نے پیاس سے ایڑیاں رگڑی ہیں تو ہاجر برداشت نہیں کر سکی بچے کے پیاس کو, دوڑ کے گئی ہیں, کبھی صفا کی چوٹی پہ جاتی ہیں پھر کبھی مروہ کی چوٹی پہ جاتی ہیں. یوں صفا و مروہ کے درمیان ہاجر نے سعی کی ہے اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈتے ہوئے. کہتے ہیں کوئی آ کر کربلا میں دیکھے, کربلا کا اسماعیل بھی پیاسا ہو گیا ہے, حسین کا اصغر کربلا کا اسماعیل ہے, رباب کربلا کی حاجر ہے. جس وقت اصغر تقریباً نیم غشی میں چلے گئے پیاس کی شدت سے, جناب رباب نے دیکھا کہ اصغر نیم غشی میں ہے تو ایک دفعہ اپنے خیمے سے باہر آئی ہیں. اب رباب نے بھی حاجر کی طرح سعی شروع کر دی ہے, کبھی زینب کے خیمے میں جاتی ہے, کبھی ام کلثوم کے پاس, کبھی حضرت عباس کے خیمے میں, ارے کسی کے پاس کوئی ایک گھونٹ پانی کا ہے میرا اصغر نڈھال ہو گیا. جس خیمے میں پانی کے مشکیزے رکھے جاتے تھے اس خیمے میں جا کے دیکھا کہ شاید اگر کوئی زمین بھی گیلی ہو تو کوئی گیلی مٹی لا کے اصغر کے سینے پر رکھا جائے, نہیں ہے پانی. سید الشہداء نے آخری لمحوں میں سبائے استغاثہ بلند کی, ایک جملہ سنتے جائیں. سوال ذہن میں آیا, طالب علم کے ذہن میں سوال آیا کہ پروردگارہ تیری یہ حکمت و مصلحت نہیں سمجھ میں آئی کہ ہاجر کا بیٹا پیاسا ہوا اور اس نے ایریاں رگڑی تو پانی نکل آیا, زمزم نکل آیا, ہاجر بھی سیراب ہو گئی, ہاجر کا بیٹا بھی سیراب ہو گیا, بار الہ حسین کے بچے نے بھی کربلا میں ایریاں رگڑی ہیں لیکن کربلا میں تو زمزم نہیں نکلا, علی اصغر کے لیے زمزم کیوں نہیں نکلا؟ آغا پنایان کہتے ہیں میرے وجدان نے جواب دیا کہ اصغر کا زمزم ایریاں تو اصغر نے کربلا میں رگڑی ہے لیکن اصغر کا زمزم صرف کربلا نہیں, دنیا کے کوچے کوچے میں اصغر کا زمزم نکل کے آیا ہے. آج جو سبیلوں میں پانی تقسیم ہوتا ہے یہ سبیل کا پانی نہیں اصغر کا زمزم ہے جو لوگ پی رہے ہیں. ہر پیاسے کو حسین کے بچے کے صدقے میں پانی دیا جا رہا ہے. صدائے استغاثہ حسین نے بلند کی, حل من ناصری ینصرنا, کوئی ہے مددگار جو میری مدد کرے؟ ابھی آپ نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا, پہلا لبیک یا حسین دنیا میں کس نے کہا ہے؟ جب مولا حسین نے کہا نا حل من ناصری ینصرنا, جواب بنتا ہے لبیک یا حسین. لیکن پہلا لبیک یا حسین رباب کے 6 مہینے کے بچے نے کہا ہے جو الفاظ تو ادا نہیں کر سکتا تھا. جب بابا کی حل من ناصری ینصرنا سنی, خود کو گہوارے سے گرا دیا ہے, خواتین کے رونے کی آواز بلند ہوئی, مولا حسین واپس آئے. بہن زینب خیر ہے کیا ہوا؟ کہا بھیا آپ حل من ناصری ینصرنا کہتے ہیں اور آپ کا اصغر خود کو جھولے سے گرا رہا ہے, گویا زبان حال میں اصغر یہ کہہ رہا ہو بابا جان ابھی آپ کا ایک مددگار باقی ہے, ابھی آپ کا ایک سپاہی آپ کے خیموں میں باقی ہے, کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارے, آئیے مجھے تو لے کر جائیں, دیکھیں میں کیسی جنگ لڑتا ہوں جا کر. سید الشہداء نے کہا اصغر مجھے دو, شاید ان اشقیاء کو رحم آئے کہ اس کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دیں. علی اصغر کو گود میں لیا. اب میں مجھے اندازہ آپ بھی تھک گئے ہیں لیکن آج فرصت پیش کریں گے جناب رباب کو, مولا حسین کو. آپ میں سے جس نے بھی اپنے 6 ماہ کے بچے کو گود میں اٹھایا ہو, بالخصوص باپ نے, اور گھر سے باہر آپ نے نکلنا ہو, گرمی کا موسم ہو, تیز دھوپ ہو, تو 6 مہینے کے بچے کے لیے باپ کا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو سخت دھوپ لگے. جب حسین ابن علی کے ہاتھ میں اصغر دیا تو دیکھا تیز دھوپ ہے, مولا حسین نہیں برداشت کر پائے کہ اصغر کے چہرے پہ کربلا کی تیز دھوپ لگے, ابا کو اپنے اصغر کے ان کے چہرے پہ ڈال دیا, اصغر کو ابا کے دامن میں چھپا لیا ہے. آغاز کریں مصائب کا, سننے کا آغاز کریں تو ایک جملہ کہوں, ذرا تصور کریں جس باپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کے چہرے پر کربلا کی دھوپ پڑے, اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس ننھے معصوم کو تیر لگا ہو. ابا کے دامن میں اصغر کو چھپا لیا ہے, آگے بڑھے اصغر ابا کے دامن میں, مولا حسین نے آواز دی, اے اشقیا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے, تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ تو اس 6 مہینے کے بچے کا تو کوئی جرم نہیں ہے, ایک گھونٹ پانی کا اس کو پلا دو, یہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے. نہیں معلوم کس شکی نے آواز دی, حسین بچے کا کہہ کر خود پانی پینا چاہتے ہو؟ ایک دفعہ ابا کا دامن اٹھایا, علی اصغر سے کہا میرے لال تجھے کبھی بھوک میں نہ نکالتا لیکن اب بات تیرے باپ کے اوپر آئی ہے, اب ذرا اپنے باپ کی صداقت کی شہادت دے, اپنی پیاس کا اظہار کر. عزاداران مولا, حسین نے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر دیا. علی اصغر نے اپنی پیاس کا ایک ایسا اظہار کیا ہے, یزید کے لشکر میں کھلبلی مچنے لگی ہے. ایک دفعہ یزیدی لشکر بھی منقلب ہونے لگا ہے. اصغر کو بلند کیا, دیکھا اشکیا نے, 6 مہینے کے بچے نے اپنی سوکھی زبان کو اپنے ہوٹوں پہ پھیرنا شروع کیا ہے. لشکر منقلب ہو گیا. اے ابن سعد, حسین کے بچے سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, پانی دو جلدی سے. جب عمر سعد نے اپنے لشکر کو بدلتے دیکھا, اور ملا اقطع کلام الحسین, حسین کا کلام قطع کر دے. اور ملا نے ایک تیر اٹھایا ہے. میں ہر سال یہ جملہ کہتے ہوئے بہت بھاری ہوتا ہے یہ جملہ میرے لیے, لیکن یہ جملہ آپ سنتے ہیں, ہر سال مجھ سے سنا ہوگا, آج سن لیں دوبارہ, اور ہم پرسہ پیش کریں, گریہ کریں, آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ تیر ہرملا نے وہ نکالا ہے جو انسانوں پر نہیں چلایا جاتا تھا. عرب اس تیر سے شعبہ کو ان گھوڑوں کو مارتے تھے جو گھوڑے وحشی ہو جائیں, اور ان گھوڑوں کو مارنے کا ارادہ ہو تو یہ تیر سے شعبہ چلایا جاتا تھا. ہرملا نے تیر سے شعبہ جوڑا ہے, ہرملا کا تیر چلا ہے. یہ جملہ سن لیں, جب بھی جنگ کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو تیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, یہ لکھا جاتا ہے, فلاں نے تیر چلایا اور اس کے تیر بدن میں پیوست ہو گیا. عجیب تیر چلایا ہرملا ملعون نے. تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ تیر کہیں پیوست ہوا ہے, پس حسین کی طرف تیر چلایا ہے. مقتل کا جملہ یہ ہے کہ ہرملا نے تیر شاید حسین کی طرف چلایا تھا. بچہ حسین کے ہاتھ پہ پلٹ گیا ہے. فردوں پہ حد تفلو من الاذن الى الاذن, تیر پیوست نہیں ہوا, بچے کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر ڈالا ہے, اور تیر اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا مولا حسین کے بازو میں لگا ہے. اب یہاں پر ایک جملہ زبان حال کا کہا جاتا ہے, جب مولا حسین کے بازو پہ تیر لگا ہے, اصغر نے پلٹ کے بابا کی طرف آخری مسکراہٹ کے ساتھ زبان حال سے بس یہ کہا ہوگا, بابا معاف کر دینا, اگر میری گردن ذرا بڑی ہوتی, اگر میں جوان ہوتا تو کبھی بھی اس تیر سے آپ کے بازو کو زخمی ہونے نہیں دیتا. بابا میرا گلا چھوٹا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجھے پچھلے سال خواتین نے, ہماری ماؤں بہنوں نے کہا, آپ نے علی اصغر کے مسائل اتنے پڑھ دیے, ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو گود میں اٹھائیں. مجھے جواب دے ذرا, آپ تو صرف سن کے یہ کہہ رہے ہیں, رباب نے تیر سے زخمی ہو کر گزر جانے والے اصغر کے جنازے کو گود میں اٹھایا تھا. ہائے اجرکم اللہ. اکبر کا جنازہ اٹھانا آسان تھا حسین کے لیے, قاسم کا جنازہ بھی آسان تھا. مقتل میں کسی بھی جنازے کے ساتھ حسین کی بے قراری نہیں لکھی ہوئی ہے. واحد اصغر کا جنازہ ہے, گود میں اصغر کا جنازہ ہے, رباب کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں. ایک قدم آگے بڑھتے ہیں واپس پیچھے آ جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں پیچھے آتے ہیں. کربلا کی ماؤں کو سلام ہو, رباب نے خیمے کی اوج سے دیکھا کہ حسین بے قرار ہو گئے, کہ بھئی ماں سے بچے لیا تھا پانی پلانے کے لیے, بچے کو تیر, بچے نے تیر کھایا ہے, جنازہ اصغر کا کیسے دوں. ہائے رباب نے جب دیکھا کہ حسین بے قرار ہو رہے ہیں, خیمے کے دروازے سے آواز دی, میرے مولا میں ہزاروں اصغر آپ کو قربان کر دوں, بے قرار نہ ہو, میں تیار ہوں, میرے اصغر کو لے آئیے. تاجرکم اللہ. یہ بلند آوازیں اصغر کا پرسے پیش کرنے کی طرف جا رہی ہیں. لے آئے رب آپ کی کوٹ میں دیا ہے. ایک جملہ فقط کہا ہے اور زیادہ دیر اصغر کو اپنے پاس نہیں رکھا رب آپ نے. ایک جملہ کہا اور حسین ابن علی کو واپس دے دیا ہے, کیونکہ جانتی تھی اگر زیادہ دیر رکھوں شاید حسین ابن علی بھی تو باپ ہے نا, باپ کا دل بھی بے قرار ہو جائے. اصغر کو اٹھایا, پیشانی کا بوسہ لیا. رب آپ نے اصغر کے چہرے کی طرف دیکھا, دیکھا اصغر کی آخری مسکراہٹ باقی ہے. ایک جملہ کہا, میرے لال میرے چاند کیا تجھ جیسے نونہالوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ میرے لال جس طرح تیرا گلا کٹا ہے ایسے تو کوئی جانور کا گلا بھی نہیں کٹا. اجرکم اللہ. چند جملوں کی اور اجازت چاہیے. اصغر واپس دے دیا مولا حسین کو. جب بھی بنی ہاشم میں سے کسی کا جنازہ لائے, مولا حسین نے ایک خیمے میں بنی ہاشم کے جنازوں کو رکھا تھا. لگ یہ رہا تھا شاید اصغر کا جنازہ بھی اس خیمے میں جا رہا ہے, لیکن حسین اصغر کو اس خیمے میں نہیں لے کے گئے. خیموں کے پشت کی طرف آئے ہیں, اصغر کو دفن کرنا چاہتے ہیں. حسین نے ذوالفقار سے اصغر کی قبر بنائی ہے. میرے استاد ایک جملہ کہتے تھے, اگر علی کی ذوالفقار سے کوئی سوال کرے کہ ذوالفقار کی پوری زندگی میں کوئی مشکل جگہ بھی ہے تو ذوالفقار کو اگر زبان دے دی جائے تو ذوالفقار پکار پکار کے کہے گی, ہاں میرے لیے مشکل تھا حسین کے اصغر کی قبر بنانا. مٹی ہٹائی کربلا کی. چند جملے اور سن لیں. وہ باپ جس کے لیے اصغر کے چہرے پر کربلا کی دھوپ برداشت نہیں تھی, اب اسی اصغر کے چہرے پر کربلا کی تپتی ریت کو ڈالنا ہے. لٹایا, اب حسین نے تدفین شروع کر دی. میں نے بس دو جملے اور کہنے, تدفین کے بعد ایک جملہ اور بھی کہوں گا. اصغر کی تدفین شروع ہو گئی. اب تک جس کے آنسو نہیں نکلے ہیں, اب کھول دے اپنی آواز کو, شرم کر کے نہیں رونا ہے. یہ فرش عزا ہے, یہاں پر بلند ہونے والی آوازیں کسی بیوی کے پاس جمع ہوتی جاتی ہیں. حسین نے اصغر کی تدفین شروع کر دی ہے. حسین نے اصغر کے گھٹنوں میں مٹی ڈالی, اصغر کے چہرے کو حسین ابن علی تکتے جا رہے ہیں. نگاہیں اصغر کے چہرے کی طرف, اصغر کے چہرے کو حسین دیکھتے جا رہے ہیں اور مٹی ڈالی ہے گھٹنوں تک. جملہ کیا کہا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اصغر کے چہرے کو باپ تکتا جا رہا ہے. دوبارہ حسین نے مٹی اٹھائی ہے, اصغر کے سینے تک مٹی ڈالی. جملہ کیا کہا, جملہ کہا, لا حول ولا قوت الا باللہ. حسین اصغر کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں, لیکن اب جو مٹی لے کے گئے اصغر کے چہرے کو مٹی سے چھپانا ہے. یہ وہ مقام تھا سید الشہداء اصغر کے چہرے کو نہیں دیکھ پائے, اپنی نگاہوں کو ابا کے دامن میں چھپا لیا, چھپا کر نجف کی طرف منہ کر لیا. کہا, بابا علی حسین کی مدد کر لیجئے, اصغر کی تدفین. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ ازاداروں, بہت زحمت دے دی میں نے آج آپ کو. اپنی ماؤں بہنوں سے معافی کے ساتھ, سادات ہے تو معافی کے ساتھ. آخری جملہ, جناب زینب سے کبھی سوال ہوا, یقیناً آپ قافلہ سالار تھی, سب کے سامنے تو آپ نہیں روتی تھی, آپ خود کو روکتی تھی. آیا شام و کوفہ کے سفر میں کوئی ایسا مقام آتا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر پاتی تھی؟ بیوی نے کہا, ہاں آدھی رات کو شام کے زندانوں میں, آدھی آدھی رات کو میں دیکھتی تھی کہ میری بھابھی رباب اپنے پہلوں میں تھوڑی سی مٹی جمع کرتی تھی اور وہ لوری جو اصغر کو سنایا کرتی تھی مٹی کے ہاتھ پھیرتے ہوئے جب اصغر کی لوری سناتی تھی میں
ولا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.